السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اللهم لك الحمد، لا حمد الا دون نعمائك، ولك الشكر، لا شكر الا يقصر عن علائك. لك المن والإفضال والملك، ربنا فلا شيء أعلى منك وأمجد. مليك على عرش السماء مهيمن، لعزته تعن الوجوه وتسجد. اے اللہ، ہر طرح کی حمد تیرے لیے ہے، کوئی حمد نہیں مگر وہ تیرے انعامات سے کم ہے، یعنی تیرے انعامات زیادہ ہیں اور ہماری تعریف کم ہے. اور تیرے ہی لیے ہر قسم کا شکر ہے، کوئی شکر نہیں ہے مگر وہ تیرے احسانات سے کم ہے، یعنی جتنا تو نے احسان کیا اس کے مقابلے میں ہمارا شکر بہت کم ہے. اے ہمارے رب، تیرے لیے ہی تمام احسانات، فضل و کرم اور ہر طرح کی بادشاہت ہے. بس تجھ سے بلند اور تجھ سے زیادہ بزرگی والی کوئی اور چیز نہیں. تو آسمان کے عرش پر ایک نگران بادشاہ ہے. تیری عزت و غلبہ کی وجہ سے لوگوں کے چہرے عاجزی کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں. قرآن پڑھنے سے گھروں میں برکتیں اترتی ہیں اور کشادگی پیدا ہوتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، بے شک قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، یعنی چھوٹا گھر بھی بہت کھلا ہوتا ہے کیونکہ دل کھلے ہو جاتے ہیں. اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیاطین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے. اور قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، شیاطین اس میں بسیرا کر لیتے ہیں اور اس کی خیر و برکت کم ہو جاتی ہے. تو نتیجہ کیا ہے، خلاصہ کیا ہے؟ کہ ہمیں قرآن پڑھتے رہنا چاہیے. اپنی زندگی سے کبھی بھی قرآن کو الگ نہ کریں. ہر روز صبح فجر کی نماز کے بعد اپنے لیے لازم کریں کہ قرآن کا کچھ حصہ ضرور تلاوت کرنا ہے. یہ کچھ ایسی عادات ہیں جو زندگی میں شامل ہو جائیں تو زندگی کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے، دل قرار پکڑ جاتا ہے، سکون آتا ہے انسان کو اور اس کے کاموں میں بھی برکت ہوتی ہے. لیکن صبح کے وقت سونا اور سستی اور غفلت اختیار کرنا اور قرآن کو پیٹ پیچھے کر دینا، پیٹ پیچھے سے مراد بس کہیں اوپر رکھا ہوا ہے، کبھی کھول کے نہیں دیکھا، تو پھر کیا ہوتا ہے، فرشتوں کی بجائے شیاطین اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. تو جو چیز اتنے فائدے کی ہے اسے خوشی سے پڑھنا چاہیے. اللہم جعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری.
قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون.
آج ہم پڑھیں گے دسواں پارا. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ واللہ علی کل شیء قدیر. اور جان لو کہ جو مال غنیمت تم حاصل کرو تو اس کا پانچواں حصہ اللہ اور رسول کا ہے، اور رسول کے قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان لائے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن یعنی جنگ بدر کے دن نازل کی، جس دن دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. یہ آیت مال غنیمت کی تقسیم کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے، اور یہ احساس دلاتی ہے کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی نگرانی کو پیش نظر رکھا جائے. مال چونکہ ایک فتنہ ہے کہ جس کے بارے میں لوگ عام طور پر افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ جانتے بوجھتے بھی اس میں دوسروں کا حق مار جاتے ہیں، خیانت کر جاتے ہیں. تو یہاں یہ کہ اللہ نگران ہے اس معاملے کا تاکہ کوئی بھی چیز اس کی تقسیم سے باہر نہ رہ جائے، حتیٰ کہ سوئی دھاگا تک بھی. جاہلیت میں طریقہ یہ تھا کہ جس کے ہاتھ جو لگتا تھا وہ اس کا مالک بن جاتا تھا، یعنی لوٹ مار کی طرح، یا پھر سارے کا سارا مال سردار خود لے جاتا تھا. تو اسلام نے اسے ایک باقاعدہ نظام میں ڈھال دیا اور مال غنیمت کی تقسیم کو ایمان کے ساتھ جوڑا. ان کنتم آمنتم باللہ، یعنی مال کی محبت میں آ کر اللہ کے مقرر کردہ حصوں میں کمی بیشی کرنا یا مال چھپانا ایمان کے منافی ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عمل ایمان کا حصہ ہے. اور پھر سرکولیشن آف ویلتھ بھی ہونی چاہیے، صرف چند لوگوں کے پاس مال نہیں جانا چاہیے. اسی لیے مال غنیمت کا 20% معاشرے کے کمزور طبقات، یتیموں مسکینوں وغیرہ کے لیے مخصوص کرنا، یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ اسلام میں جنگ کرنے کا مقصد دولت جمع کرنا نہیں بلکہ عدل قائم کرنا اور محروم طبقات کی کفالت کرنا. اور پھر یہ ہے کہ خمس کا ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول یعنی ریاست کے لیے ہے تاکہ ریاست کو مضبوط کیا جائے، اور باقی پھر یہ ہے کہ جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا ان پر تقسیم کیا جائے. اور پھر آپ دیکھیے کہ بدر کی فتح یہ بھی سکھاتی ہے کہ انسان جب اللہ کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ اسے اپنے مقصد میں کامیابی دیتا ہے بلکہ اس کی مادی ضروریات کا بھی بہترین انتظام فرماتا ہے. اور مال غنیمت ہو یا کوئی بھی عوامی فنڈ ہو، ٹیکس ہو، اس میں خیانت کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے اور انسان کے ایمان کے لیے خطرہ ہے. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والرکب اسفل منکم ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وان الله لسميع عليم. جب تم وادی کے قریبی کنارے پر اور وہ دور کے کنارے پر تھے، اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا، اور اگر تم آپس میں جنگ کا وعدہ کر لیتے تو مقررہ وقت کے بارے میں ضرور اختلاف کرتے، لیکن یہ اس لیے ہوا یعنی اچانک تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو ہو کر رہنے والا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو واضح دلیل سے ہلاک ہو اور جو زندہ رہے واضح دلیل سے زندہ رہے، اور یقیناً اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. مارکہ بدر اللہ کی تدبیر کے تحت ہوا، ورنہ عام مسلمان کیا چاہ رہے تھے کہ وہ قافلے کی طرف جائیں اور اس کو بس لوٹ لیں اور ان کا مال وغیرہ ہاتھ آ جائے، وہ لوگ چونکہ اسلحہ ان کے پاس نہیں تو ان کو ختم کیا جائے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا منصوبہ کچھ اور تھا، اور اس میں آپ دیکھیے کہ بدر میں تینوں گروہوں کی حیرت انگیز پوزیشن تھی، یعنی اسٹریٹجک پوزیشننگ جو تھی اس کو بھی اللہ تعالیٰ یہاں خاص طور پر مینشن کر رہے ہیں کہ مسلمان مدینہ کی طرف والے کنارے پر تھے جہاں کی زمین ریتلی تھی، پاؤں دستے تھے. قریش مکہ سے آئے تھے اور وہ وادی کے دوسرے حصے میں تھے جہاں زمین سخت اور پختہ تھی. ابو سفیان کا تجارتی قافلہ ساحل سمندر کے ساتھ نیچے کی طرف نکل چکا تھا. اگر مسلمان اور کافر پہلے سے کوئی وقت اور جگہ طے کرتے تو شاید مسلمان اپنی کمزوری کو دیکھ کر یا کافر مسلمانوں کی چھوٹی تعداد دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات بنا دیے کہ دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے. اور اس کو ہم کہتے ہیں کوئنسیڈنس. یہ جو کوئنسیڈنسز کبھی کبھی ہوتے ہیں نا زندگی میں، تو ان کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہوتی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی گہری منصوبہ بندی ہوتی ہے. اور غزوہ بدر ہونا کیوں ضروری تھا؟ لیا ہلکا من ہلکا عن بینہ، وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ أَمْ بَيِّنَ، دونوں میں کمپیریزن کہ اللہ سبحانہ وتعالی حق اور باطل کے درمیان تمیز کرے، یعنی اس مارکے کے بعد کسی کے پاس یہ عذر نہ رہے کہ اسے حق کا نہیں پتا چلا، اس کے پاس دلیل نہیں ہے. تو جو کفر پہ مرا ہے وہ بینہ دیکھ کے مرا ہے کہ اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے، اور جو ایمان لایا وہ اللہ کی مدد دیکھ کے اب زندہ ہے کہ کس طرح اللہ تعالی حق کی مدد کرتا ہے. اور ویسے بھی اللہ تعالی جب کسی فیصلے کو نافذ کرنا چاہتا ہے تو اسباب خود بخود اس کے تابع ہو جاتے ہیں. ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اللہ کی ٹائمنگ پر بھروسہ رکھیں. بعض وقت ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہو نہیں پاتا، اور اس کے لیے کوئی وقت بھی طے کر لیتے ہیں اور اچانک کچھ اور ہو جاتا ہے، تو اس وقت یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی تدبیر ہماری تدبیر سے بہتر ہے. دوسری بات سیکھنے کی ہے کہ اپنی زندگی کے فیصلے بینہ پر کریں، یعنی واضح دلیل پر کریں. سنی سنائی باتیں یا اندھی تقلید کی بجائے علم اور بصیرت کی بنیاد پر اپنا رستہ منتخب کریں، یعنی زندگی میں جو بھی لائن آپ اپنائیں علم اور بصیرت کے ساتھ. اور ایک اور چیز یہ ہے کہ کبھی بھی مشکل پوزیشن سے نہ گھبرائیں. اگر آپ حق پر ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا، اور یقیناً وہ سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے. اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. جب اللہ آپ کو خواب میں ان کافروں کی تعداد کم کر کے دکھا رہا تھا، اور اگر وہ انہیں آپ کو زیادہ دکھاتا تو تم ضرور ہمت ہار جاتے اور تم اس معاملے میں باہم جھگڑنے لگتے، لیکن اللہ نے بچا لیا، بے شک وہ سینوں کے بھید خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے جنگ سے پہلے ہی مسلمانوں کے حوصلے بلند کر دیے، اور وہ کس طرح؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خواب کے ذریعے سے مسلمانوں کو ذہنی طور پہ تیار کیا. نبی کریم کو خواب آئی کہ کافروں کی تعداد بہت کم ہے، اور نبی کا خواب چونکہ سچا ہوتا ہے تو آپ نے وہ بات صحابہ کو بتائی تو ان کے حوصلے بلند ہو گئے، اور اب ان کو یقین ہو گیا کہ فتح ہماری ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے دراصل وہ دشمن کو کم کر کے دکھایا تھا تاکہ مسلمانوں کی قوت جمی رہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ اس نے مسلمانوں کو منفی جذبات اور اندرونی ٹوٹ پوٹ سے بچا لیا، کیونکہ وہ علیم بذات الصدور ہے، جو سینوں کے اندر ہے نا، دلوں میں جو کچھ ہوتا رہتا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس شکل میں بھی آئی کہ مسلمانوں نے اپنے دشمنوں کو اپنے اعصاب پہ سوار نہیں کیا، بلکہ اس خواب کے ذریعے مسلمانوں کے اعصاب مضبوط رہے. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خاص سکینت طاری تھی، کیونکہ جب لیڈر کے اندر سکینت ہوتی ہے تو وہ پورے لشکر کے اندر سرایت کر جاتی ہے. کسی بھی معاملے میں، جیسے آپ کے مثلا گھر کا کوئی معاملہ ہے، تو اگر آپ کے والد پرسکون ہیں اور گھبرا نہیں رہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کے اندر بھی ایک سکون ہوگا. لیکن اگر ماں باپ پریشان ہو تو بچے ان کو صرف دیکھ کے ہی پریشان ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ ہر معاملے میں سوچ کو مثبت رکھنا چاہیے. اور پھر اختلاف جو ہے اس سے بھی بچایا گیا، کیونکہ اختلاف بزدلی پیدا کرتا ہے. کسی بھی مقصد کے لیے ٹیم ورک اور یکسوئی لازم ہے، اور اللہ کی مدد صرف مادی طور پر نہیں آتی، صرف فرشتوں کی شکل میں نہیں آتی، بلکہ اللہ کی مدد آپ کو کوئی مثبت خواب دکھا کر، آپ کے خیالات کو مثبت رکھ کے، آپ کے حوصلوں کی حفاظت کر کے بھی آتی ہے. غیبی مدد، یہ روحانی مدد ہوتی ہے. ایک مادی ہوتی ہے نا کہ وہ کوئی چیز مادی آپ کو مل جائے، اور ایک یہ کہ آپ کو اچھے خیالات کی شکل میں، پازیٹو تھنکنگ کی شکل میں آپ کو مدد مل رہی ہوتی ہے، جس سے آپ کو انکریجمنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے اور آپ نے ہارنا نہیں. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اور جب تم جنگ میں آمنے سامنے ہوئے، وہ تمہاری نگاہوں میں انہیں کم کر کے دکھا رہا تھا جیسا خواب میں آیا تھا، اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے دکھا رہا تھا تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو ہو کر رہنے والا تھا، اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں. پچھلی آیت میں خواب کا ذکر تھا، یہاں حقیقت ہے کہ حقیقی طور پر ایسا دکھایا گیا، یعنی مسلمانوں کو کفار کی تعداد بہت کم کر کے دکھائی گئی. ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ ہمیں اتنے تھوڑے لگ رہے تھے کہ میں نے اپنے برابر والے سے پوچھا یہ لوگ کتنے ہوں گے، تو کیا 70 ہوں گے 70 ہوں گے؟ اس نے کہا نہیں 100 معلوم ہوتے ہیں، یہ 313 اور وہ 100 لگ رہے تھے ان کو. اور مسلمانوں کو تعداد کم کر کے کیوں دکھائی؟ تاکہ مسلمان بھی پوری ہمت سے جنگ کر سکیں. بات یہ ہے کہ انسان کے بہت سے فیصلے چیزوں کو دیکھ کر ہوتے ہیں، حالات کا جائزہ لے کر ہوتے ہیں. ہماری نگاہ بہت حد تک دل کے تابع ہوتی ہے. اگر دل میں حوصلہ اور امنگ ہو، ایمان اور اعتماد ہو، یقین ہو، مقصد کی صداقت ہو اور اس کے لیے مر مٹنے کا جذبہ ہو، تو سامنے پہاڑ بھی ہو تو وہ ایک ریت کا ذرہ نظر آتا ہے. جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. اور یہ جو قلیلن کا لفظ ہے نا، یہ صرف تعداد کے لیے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بلکہ معنوی اعتبار سے بے وزن اور بے حقیقت چیز کے لیے بھی آتا ہے. عربی کا ایک شاعر کہتا ہے، اگر میں تمہارے اشرار کی نگاہوں میں کم رتبہ ہوں تو کچھ غم نہیں، فَإِنْ أَكُ فِي شِرَارِكُمْ قَلِيلًا فَإِنِّي فِي خِيَارِكُمْ كَثِيرٌ، تو تمہارے اخیار یعنی اچھے لوگوں کی نگاہوں میں میرا رتبہ بڑا ہے. یہ بہت خوبصورت شعر ہے. حماسہ عربی زبان کی بہترین شاعری کا ایک مجموعہ ہے. کہتا ہے کہ اگر میں تم، یعنی چونکہ شعر بہت دلچسپ ہے اس لیے میں زندگی کی ایک حقیقت آپ کو بتانا چاہتی ہوں، کہ اگر میں تمہارے برے لوگوں کی نظر میں کم رتبہ ہوں تو تمہارے نیک لوگوں کی نظر میں بہت اچھا بھی ہوں. یعنی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ آپ پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں، یا آپ کو گمراہ کہہ رہے ہوتے ہیں، تو اصل میں وہ خود اشرار ہوتے ہیں، خود ایسے ہوتے ہیں. تو انسان اس کی پرواہ نہ کرے، کبھی نہ یہ دیکھے کہ برے لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، ہمیشہ یہ دیکھے کہ اچھے لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر برے لوگ آپ کو برا کہتے ہیں تو دراصل وہ خود برے ہیں نا، اس لیے آپ کو برا کہہ رہے ہیں. اور اگر اچھے لوگ آپ کو اچھا کہہ رہے ہیں تو پھر آپ واقعی اچھے ہیں، کیونکہ اچھے لوگ صرف اس کو اچھا کہیں گے جو اچھا ہوگا. اچھا اب آپ دیکھیں کہ آپ کو کون لوگ کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، معیار سامنے آ گیا نا، آپ کس کی نگاہوں میں کیا ہیں. اور آیت کا اختتام جو ہے وہ الی اللہ ترجع الامور کے ساتھ ہو رہا ہے، کہ سارے معاملات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں. کسی کو کم دکھانا، کسی کو زیادہ دکھانا، کسی کو جتانا، کسی کو ہرانا، کسی کو بڑھانا، کسی کو گھٹانا، جو کچھ بھی ہوتا ہے سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اپنا فرض پورا کریں، باقی سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیں. اس غلط فہمی میں کبھی مبتلا نہ ہوں کہ ہم اللہ سے بے نیاز ہو کر کچھ بنا یا بگاڑ سکتے ہیں، ہم اس کے محتاج ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. تو اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان وہی دیکھتا ہے جو اللہ اس کو دکھانا چاہتا ہے. اسی لیے ہم دعا مانگتے ہیں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور ہمیں اس کی اتباع کی توفیق بھی دے، اور ہمیں باطل کو باطل دکھا تاکہ ہم اس کا پیچھا چھوڑ دیں. اگر آپ باطل کو حق سمجھ رہے ہیں تو کیا آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں، آپ تو بہت بڑے لاس میں ہیں کہ جو چیز آپ کے لیے نقصان دے آپ اس کو اپنے لیے اچھا سمجھتے ہیں، آپ اس کے شدائی ہیں. تو یہ نظر پیدا ہونا جو ہے، یہ صحیح نظر اور مومن کی نظر، یہ بڑا ضروری ہے زندگی میں کہ آپ چیزوں کو وہ ویلیو دیں جس کی وہ مستحق ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، کسی چیز کی حقیقت کو دیکھتے ہی پہچان جاتے ہیں، اٹس ناٹ ورتھ اٹ، یہ کسی کام کی نہیں، بیکار ہے، چھوڑیں اس کو، جبکہ دوسرے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو یہ آپ پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو آپ کو چیزوں کی حقیقت نظر آ جاتی. اور کامیابی کا تعلق صرف حقیقت سے نہیں بلکہ ادراک یعنی پرسپشن سے بھی ہوتا ہے نا، کہ آپ کس طرح کسی چیز کو پرسیو کر رہے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی مدد کا ارادہ کر لے اور تمام انسان اس کے خلاف سازشیں کر لیں، ہر طرح کا نقصان پہنچانا چاہیں، اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی مہربانی سے اس کے اور نقصان کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے، وہ نقصان ہونے نہیں دیتا. تو یاد رکھیے، اگر آپ حق کے راستے پر ہیں، مقصد کو آپ سمجھتے ہیں، تو پہاڑ آپ کو چھوٹے نظر آئیں گے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ مقصد کو نہیں سمجھتے تو چھوٹے چھوٹے مسئلے بھی سر پہ سوار کر لیں گے. زندگی میں بعض چیزیں ہمیں ایسے نظر آتی ہیں جیسے وہ ہمارے خلاف ہوں، بعض لوگ ہمیں ایسے لگتے ہیں جیسے وہ ہمارے خلاف ہوں، لیکن ان کے پیچھے بھی اللہ کی کوئی بہت بڑی خیر چھپی ہوئی ہوتی. کوئی بھی چیز ہماری زندگی میں ایسی بے مقصد نہیں آتی. تو اس لیے مطمئن رہنا سیکھیں، پرسکون رہنا سیکھیں. چیزوں کو ان کے اصل پرسپیکٹو میں دیکھیں.
وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا واللہ علی کل شیء قدیر اذ انتم بالعدوة الدنیا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ.
ایک ایک آیت اتنی گہری ہے نا کہ پوری کلاس ہی اس پہ لگ جائے، لیکن وقت نہیں ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تمہارا کسی گروہ سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، جمے رہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. شدید حالات میں بھی اللہ کے ذکر کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی جب انسان نفسیاتی دباؤ کا شکار ہوتا ہے، سخت مصروف ہوتا ہے، یعنی جنگ میں جب کوئی لڑ رہا ہو تو اس کی مصروفیت کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ ذہنی طور پہ کتنا مصروف ہوگا، یعنی اس کے اوپر جذباتی کیفیت کیا ہوگی، نفسیاتی حالت اس کی کیا ہوگی. وہ میدان جنگ میں ہے، اس کی جان جا رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذکر کرو. تو کھانا پکاتے ہوئے اور صفائی کرتے ہوئے اور چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہوئے، بچے کو دودھ پلاتے ہوئے ذکر کرنا مشکل ہے؟ نہیں مشکل. واک کرتے ہوئے، لیکن ہم نے عادت نہیں کبھی بنائی نا. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہارا کسی گروہ سے مقابلہ ہو، اب یہاں تو میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے نا، عام حالات میں بھی دین کا کام کرتے ہوئے یا ویسے زندگی میں جب کسی کے ساتھ مقابلہ ہو تو کیا کرو، حق پہ جمے رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو. یعنی مشکل حالات میں کرنے کے دو کام ہیں، یہ دو باتیں ہیں جو بظاہر بڑی سادہ ہیں لیکن ان کا اثر بہت غیر معمولی ہے. اور ثابت قدمی جو ہے وہ اعصاب کی مضبوطی کا نام ہے. یہاں جب انسان ہمت ہار دیتا ہے نا تو فرار کا سوچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، جب حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو چٹان بن جاؤ. کیونکہ جب انسان ثابت قدم رہتا ہے تو دشمن پر اس کی ہیبت طاری ہو جاتی ہے. اور دوسرے ذکر کی کثرت. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جنگ کے وقت صرف ہتھیاروں اور چالوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے اس وقت سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ذکر الہی سے دل کو اطمینان ملتا ہے، سکینت طاری ہوتی ہے، اس سے خوف ختم ہوتا ہے اور دشمن کی طاقت حقیر نظر آنے لگتی ہے. ساری بات آپ کی سوچ کی ہے، آپ سوچتے کیسے ہیں، چیزوں کو پر دیکھتے کیسے ہیں. اور کامیابی اللہ کے ذکر کے ساتھ ملی ہوئی ہے، لعلکم تفلحون. تو زندگی میں جب کبھی کوئی پریشانی آئے تو پہلا قدم یہ ہو کہ ثابت قدم رہیں. گھبرا کر غلط فیصلے نہیں کرنا یا ہمت ہارنا حل نہیں ہوتا. پریشانی کے عالم میں استغفار کی کثرت، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یا پھر لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اس کی کثرت کر دیں. یہ ذکر آپ کے اعصاب کو وہ طاقت دے گا جو دنیا کی کوئی دوائی نہیں دے سکتی. ان اذکار سے آپ اسٹرانگ پرسنالٹی بن جائیں گے، کیونکہ جب آپ کمزور ہوتے ہیں تو ہر کوئی آپ پہ چڑھائی کرتا ہے. تو یہ آیت بتاتی ہے کہ کامیابی کے لیے ظاہری تدبیر، ثبات اور باطنی تعلق، ذکر دونوں لازمی ہیں. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور باہم جھگڑا مت کرو، ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اور صبر سے کام لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تین ضروری ہدایات دی گئی ہیں. ایک تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کسی بھی مشن کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے. دوسرے، آپس میں جھگڑنا نہیں. آپس کے اختلافات، لڑائی جھگڑے دشمن کے سامنے انسان کو کمزور کر دیتے ہیں. تفرقہ بازی سے کسی بھی جماعت اور کسی بھی قوم کی ساکھ، عزت ختم ہو جاتی ہے. تیسرے، صبر کرو. اور صبر کا معنی صرف خاموش رہنا نہیں، بلکہ اشتعال انگیزی کے باوجود اپنے مقصد پہ ڈٹے رہنا ہے، اپنے جذبات پہ قابو پانا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جس کے ساتھ مالک کائنات ہو، اسے کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، اسے کوئی نہیں ہرا سکتا. اور پھر خاص طور پر آپس کے کسی بھی ڈفرنس آف اوپینین کو ذاتی دشمنی یا جھگڑے میں نہ بدلیں. یہ آپ نے زندگی میں ہمیشہ یاد رکھنا ہے. سب لوگ ایک جیسا نہیں سوچتے. بعض اوقات آپ کسی کو کوئی بات بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نو یہ نہیں ہو سکتا، آئی ڈونٹ بلیو، یہ کیا بات ہوئی، آئی ڈونٹ اگری. ایسی باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی. آپ نے ہمت نہیں ہارنی اور اس بات کو پرسنل نہیں لینا، اور تنازع نہیں شروع کر دینا، بحث مباحثہ نہیں شروع کر دینا. وائی ڈونٹ یو اگری، یہ دیکھو میری دلیل، فلانی دلیل یہ ہے وہ ہے. وہاں آپ سمجھیں کہ آپ شکست کھائے ہوئے ہیں، خاموش ہو جائے. اور پھر یعنی جھگڑا نہ بنائے اس چیز کو. کیوں؟ کیونکہ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کی ذاتی زندگی کا سکون برباد ہو جاتا ہے. ٹیم ورک یا خاندان میں رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، اور ہیلدی ہوتا ہے کبھی ہو تو، لیکن اسے ذاتی دشمنی اور جھگڑے میں نہ بدلیں، کیونکہ اس سے پورے خاندان کا نقصان ہوتا ہے، پوری ٹیم کا نقصان ہو جاتا ہے. ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا وریاء الناس ویصدون عن سبیل اللہ واللہ بما یعملون محیط. اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے نکلے، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اسے گھیرے ہوئے ہے. یہ آیت گھروں سے نکلنے کا مقصد واضح کرتی ہے. کچھ لوگ گھروں سے نکلتے ہیں اللہ کی رضا کے کام کرنے کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے، لوگوں کو کچھ سکھانے کے لیے یا سیکھنے کے لیے، اور یا فی سبیل اللہ جیسے جنگ کے لیے، ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ نکلتے ہیں گھروں سے دکھاوا کرنے کے لیے، تکبر والی چال چلتے ہیں. اور پھر گھروں سے نکلتے ہیں، ضروری نہیں کہ فزیکلی نکلے، سوشل میڈیا پہ نکلتے ہیں شو آف کرنے کے لیے، کھانے پینے اور اپنے سفر کی نمائش کرنے کے لیے، بعض اوقات غریبوں کی دل آزاری کرنے کے لیے، مہنگے ہوٹلوں اور برانڈز کی تصویریں لگا کر تاکہ لوگ ان سے متاثر ہوں. بعض لوگ صدقہ دیتے ہوئے یا عمرہ کرتے ہوئے تصویریں بنا بنا کے پوسٹ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہم کتنے نیک ہیں. پھر اسی طرح بعض اوقات شادیوں کے موقع پر مہنگی ترین گاڑیوں کے قافلے لے کے چلتے ہیں تاکہ لوگوں پہ دولت کی دھاگ بٹھائی جائے. بعض اوقات سڑکیں بند کر کے دوسروں کو تکلیف دے کے اپنی بڑائی کا اظہار کرتے ہیں. بعض فلاحی کاموں کی نمائش کر کے لوگوں کی تعریف چاہنے والے کام کر کے. تو بات یہ ہے کہ ہمارا گھر سے نکلنا، ہمارا کوئی بھی کام کرنا فخر اور غرور کے لیے نہ ہو، بطرن نہ ہو اور ریا ناس نہ ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو. کیونکہ جو کام دکھاوے کے لیے کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے میں یہ کر رہا ہوں میں وہ کر رہا ہوں تاکہ لوگ مجھ سے متاثر ہوں، تو وہ کام اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے اور کہنے لگا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم پہ غالب آنے والا نہیں اور میں خود بھی تمہارا حمایتی ہوں. پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ اپنی ایڑیوں پر پلٹ گیا اور کہنے لگا کہ میں تم سے بری ہوں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے. شیطان ایک تو غلط کاموں پہ اکساتا ہے، اور جب انسان غلط کام کرتا ہے اور مصیبت میں پھنستا ہے تو وہ الگ ہو جاتا ہے، لا تعلق ہو جاتا ہے. یاد رکھیے شیطان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مصیبت کے وقت آپ سے الگ ہو جائے گا، تنہا چھوڑ دے گا. جب وہ پھسلاتا ہے انسان کو تو اپنے آپ کو اس کا حامی بتاتا ہے. اور پھر ایک اور بڑی اہم بات اس میں بتائی گئی ہے کہ مادی طاقت کی بجائے اللہ کی طاقت پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے. جیسے شیطان نے کہا نا کہ تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، کہ تم بہت طاقتور ہو اور بہت تمہارے پاس اسلحہ ہے، سب کچھ ہے. خلاصہ یہ سبق یہ ہے کہ نافرمانی کے کاموں پر اکسانے والے لوگوں سے بچیں. جو لوگ آپ کو غلط راہوں پہ ڈالیں ان سے بچیں، برے دوستوں سے بچیں.
یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَى على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب